الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس عليه الصلاة والسلام فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. تنظیم اسلامی کا بھی جہاں تک تعلق ہے میری ذات کی حد تک میرا بھی سابق کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، اگرچہ تنظیم اسلامی کی جو شرکا ہیں رفقا ہیں ان کی عظیم اکثریت کا کوئی جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق کا کوئی ماضی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن میرا چونکہ ذاتی طور پر ہے لہذا وہ بھی میں اسی میں شمار کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس حلقے کی تو بھرپور نمائندگی وہاں ہوئی. دیوبندی علماء میں سے مولانا محمد اجمل خان صاحب تشریف لے آئے اور وہ شاید اس وقت سرپرست اعلیٰ ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے. خورشید گیلانی صاحب یہاں کے ایک معروف دانشور ہیں، وہ بھی تشریف لائے. جہاں تک ہمارے مطالبات کا تعلق ہے اس کی بھرپور تائید سب حضرات نے کی، لیکن اس میں جو خاص طور پر بات سامنے آئی اس ہمارے اتوار کے الحمرا کے جلسے کے حوالے سے، جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب اس میں شرکت کے بہت شدت کے ساتھ خواہاں تھے. انہوں نے چونکہ ایک پہلے سے پروگرام ان کا بنا ہوا تھا چکوال کا، تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں انتہائی کوشش کروں گا کہ ان سے میں چھٹی حاصل کر لوں. پھر جب نہیں کسی طریقے سے ان کے ساتھی مانے تو ان کا فون بھی آ گیا کہ میری مجبوری ہو گئی ہے. بعد میں ان کا خط بھی آیا ہے معذرت کا، لیکن خاص طور پر جو میں یہاں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ اس حوالے سے کہ انہوں نے ہماری اس مہم کو اس عنوان سے سراہا ہے کہ یہ ایک سافٹ ریولیوشن کی صورت ہے. یہ اصطلاح اس سے پہلے کو مستعمل نہیں ہے، نہ میں نے کبھی استعمال کی ہے، لیکن بہت مانخیز اصطلاح ہے. اس حوالے سے میں آج جو گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی خیال کوئی بھی نئی بات جس شخص کی طرف سے آئے جب بھی اس کا تذکرہ ہو اس کا حوالہ ضرور ہونا چاہیے، اس کا کریڈٹ اس کو ملنا چاہیے. یہ سافٹ ریولیوشن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ایک بات اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی خطہ زمین میں جو بنیادی نظام ہوتا ہے سیاسی اور خاص طور پر معاشی، اس میں کوئی بنیادی تبدیلی آسانی کے ساتھ ممکن نہیں ہوتی. اس لیے کہ جو نظام ہوتا ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے ساتھ کچھ طبقات کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی گروہ یا کوئی تحریک اس نظام میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا چاہتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے. لہذا وہ ویسٹڈ انٹرسٹ لازمن رزسٹ کرتا ہے. وہ سٹیٹس کوو کی ایک اصطلاح ہمارے ہاں چلتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں جن کے مفادات کسی نظام سے وابستہ ہوتے ہیں، جن کی چودراہٹیں ہوں یا مذہبی سیادتیں ہوں یا کوئی اور معاشی قسم کی ان کی مراعات ہوں، ان کے اوپر اگر زد آ رہی ہو تو وہ تو اپنے اس مفادات کے اور مراعات کے دفاع کے لیے لازماً میدان میں آتے ہیں. لہذا بنیادی تبدیلی، اور انقلاب سے مراد ہوتا ہے کوئی بنیادی تبدیلی کسی ملک کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کے کسی نہ کسی ایک اہم پہلو میں بنیادی تبدیلی، تو یہ بنیادی تبدیلی آسانی سے نہیں آیا کرتی، اس کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو غالباً اس کے لیے انہوں نے ہارڈ ریولوشن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کے بالمقابل سافٹ ریولوشن کا لفظ استعمال کیا، اور یہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب تھا کہ یہ جو ایک صورت ہے ایک مصرے میں بیان ہوئی ہے کہ کبھی بھولی ہوئی منزل میں یاد آتی ہے راہی کو، تو ملت اسلامیہ پاکستان کو اگر کبھی اپنی بھولی ہوئی منزل یاد آ جائے اور وہ رجوع کرے اور اصلاح پر کمر بستہ ہو جائے تو ایک امکان موجود ہے. بہت سے ایسے پس منظر میں اور تاریخ جو ہے اس کے اندر ایسے عوامل کار فرما رہے ہیں کہ ان کے اثرات کو سمیٹتے ہوئے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک سافٹ ریولیوشن بھی اس ملک میں برپا ہو سکتا ہے، اگرچہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا کرتا. اس معنی میں جو ہماری یہ اس وقت کی تحریک تھی اس کو اس اصطلاح سے تعبیر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مناسب ہے. میں آج سوچ رہا تھا، سن 85 میں نے کچھ مضامین لکھے تھے جو روزنامہ جنگ میں شائع ہوئے تھے، اور پھر وہ استحکام پاکستان نامی کتاب کی شکل میں شائع ہوئے تھے. اس کا جب وہ کتابی شکل میں جب شائع ہو رہے تھے تو میں نے مقدمہ لکھا تھا، باقی تو مضامین وہی ہیں جو روزنامہ جنگ میں شائع ہوئے تھے، لیکن 40 صفحے کا ایک مقدمہ ہے بھرپور. اور اس مقدمے میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بہت ہی امید افزا انداز میں ایک بات کہی تھی، اور وہ یہ کہ امت مسلمہ، موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ میں جو بڑی گہری مشابہت ہے، اس پر تو میری ایک چھوٹی سی کتاب بھی موجود ہے جس کا پہلے عنوان ہوتا تھا امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل، لیکن یہ کہ اب وہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے نام سے اس کے بنیادی کتابچوں میں شامل ہے، کہ بہت ہی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کاربن کاپی ہو ہماری تاریخ کے چار ادوار اور بنی اسرائیل کے تاریخ کے چار ادوار بالکل، جیسے کہ حضور کی وہ حدیث بھی میں نے اس میں کوٹ کی ہے، لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، میری امت پر بھی وہ تمام حالات جوں کے توں وارد ہوں گے جو کہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوگی. تو اس کا ایک واقعہ جو ہے کہ غلامی سے آزادی پانے کے بعد جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں ایکسوڈس کے بعد، جب انہیں حکم ہوا کہ اب جنگ کرو تو پوری قوم نے کورا جواب دیا، عزت فضح بنتا و ربوں کا فقاتلا انا ہاہونا قاعدون، جاؤ موسا تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. وہ دشمن اس ملک سے نکل جائے تم نکال باہر کرو اور پھر ہم داخل ہو جائیں. اس پر بڑی شدید بیزاری تاری ہوئی حضرت موسا علیہ السلام پر اپنی قوم کی طرف سے، اور انہوں نے عرض کیا رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پروردگار مجھے تو اپنی جان کا اختیار ہے یا اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے، وہ تو جو میں کہوں گا وہ کریں گے، لیکن باقی تو پوری قوم جواب دیے بیٹھی ہے کورا جواب، تو اب ہمارے اور ان کے درمیان تفریق کر دیں، اب میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. اس پر اللہ تعالی نے جو دوسری سزا تجویز کی، حضرت موسیٰ کی یہ بات تو نہیں مانی تمہیں رہنا ہوگا انہی کے ساتھ، لیکن جو سزا اب ہم انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے. اگر اس وقت یہ بزدلی نہ دکھاتے تو فلسطین ابھی ہم ان کے ہاتھوں فتح کرا دیتے ہیں. اور گویا کہ جیسے ہمارا خلافت راشدہ کا دور دور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملحق ہے، حضور کے اپنے زمانے میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور پھر وہ خلافت راشدہ میں وہ کنٹینیو کیا اس نے، بلکہ اس کی توسیع ہوئی، وہی معاملہ ہو جاتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی زندگی کے دوران فلسطین میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی، پھر اس کے بعد وہ پھیلتی. لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب یہ 40 برس کے لیے یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی، اور یہ اسی صحرا سینا میں، اسی لیے اس کا نام صحرا تیہ پڑ گیا بعد میں، یتیہون فی الارض، یہ اسی میں بھٹکتے پھرے گی. 40 برس کے دوران ایک نئی نسل پیدا ہو گئی، جو لوگ نکلے تھے مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھے وہ نسل ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا. اب جو صحرا میں نئی نسل پیدا ہوئی اسی صحرا نوردی کے دوران، وہ جوان ہو گئی، 40 برس تو بڑے، انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع ابن نون، جو بائبل میں جوشوا کہلاتے ہیں، جوشوا یوشع ابن نون، ان کی سرکردگی میں قتال کیا اور پھر فلسطین فتح کر لیا. تو میں نے اس کے حوالے سے امید ظاہر کی تھی کہ پاکستان کو بھی اب 40 برس ہو گئے، جب میں نے 1985 میں وہ مضامین لکھے ہیں اور یہ کتاب چھپی ہے 1986 میں، تو چونکہ قمری حساب سے اس وقت جو ہے 40 برس ہو چکے تھے، جبکہ مقدمہ میں نے لکھا ہے تو 4 مہینے اوپر ہو چکے تھے قمری حساب سے، اگرچہ شمسی حساب سے ابھی 40 برس پورے نہیں ہوئے تھے. تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، ایک اللہ کی رحمت سے امید کی کیفیت پیدا ہوئی کہ 40 برس ہمیں بھی بیت گئے، وہ جو دور غلامی دیکھی ہوئی نسل تھی وہ نکل چکی ہے، اب نئی نسل جو ہے پروان چڑھ کر آ چکی ہے، جوان ہو چکی ہے. شاید کہ اللہ تعالیٰ اس امت کا جو حال ہے ملت اسلامیہ پاکستان کے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا کر دے. تو بہت ہی امید افزا کیفیت کے ساتھ میں نے وہ مقدمہ اس کتاب کا لکھا، لیکن جلد ہی میری ان امیدوں کے اوپر اوس پڑی. 1987 میں پھر میں نے یوں سمجھیے کہ 1.5 سال کے بعد ہی جو اس کتاب کا دوسرا حصہ شائع کیا، استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اس وقت مجھ پر مایوسی کی وہ کیفیت تاری ہو چکی تھی حالات کو دیکھتے ہوئے، کہ اس کے سرورق پر میں نے ایک عبارت لکھی ہے کہ ایک ہی سن تھا، 1993 ہجری اور 712 عیسوی، جس میں اسلام محمد ابن قاسم کی زیر قیادت سندھ میں داخل ہوا تھا اور طارق بن زیاد کی زیر قیادت اسپین میں داخل ہوا تھا. دونوں خطے جو ہیں وہ یورپ کا، اور یہ بھی بر اعظم ہی کی طرح کہا ہے، اس لیے بر عظیم اس کو کہتے ہیں، ہندوستان کوئی چھوٹی جگہ تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پورے یورپ کی آبادی بھی اتنی نہیں ہوگی جتنی صرف ہندوستان کی آبادی ہے، اگر یہ تینوں حصے جمع کر لیے جائیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جو کبھی بھارت مہا بھارت ہوا کرتا تھا یا کبھی مغلیہ دور میں رہا ہے یا انگریز کے دور میں رہا ہے، تو پورے یورپ کی آبادی کہاں وہاں پہنچے گی، آج سوال ہی نہیں. تو بر اعظم ہند میں داخل ہوا سندھ سے، اور بر اعظم یورپ میں داخل ہوا اسپین سے. لیکن یہ کہ اسپین سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوئے، اس وقت تقریباً 500 برس ہو رہے تھے. کیا وہی تاریخ اب پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی دہرائی جانے والی ہے؟ ہندوستان میں بی جے پی کا طوفان اٹھا ہوا تھا، راشٹریہ سیوک سنگھ، لاکھوں اس کے ٹرینڈ کارکن، پھر یہ کہ شیو سینا اور بال ٹھاکرے اور اس کی جو بھی اس کی للکاریں تھیں. مسلمان کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان. اور آج آر ایس ایس کا جو اس وقت کا دیورس، جو اس وقت کا گرو تھا، اس نے باقاعدہ یہ سرکولر لکھا تھا تمام ہندوستان کی ہندو تنظیموں کو اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو کہ بس اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آخری فیصلہ کریں اور ہندوستان کی، بھارت کی 72 سرزمین سے یہ ملچ مسلمان جو ہیں، یہ نجس ان کا وجود جو ہے وہ ختم کر دیا. یہ حالات تھے بارڈر کے اس طرف، اور یہاں جو حالات تھے سندھ کے اندر، جو غارت گری ہو رہی تھی اور جو ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے تھا. تو میں نے لکھا تھا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا وہی تاریخ اب دہرائی جائے گی کہ اس بر عظیم سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بہر یہ ہے بات, تم یوں سمجھیے تقریباً 10 سال پرانی. اب 10 سال بیت چکے, پاکستان جو ہے اس کو 50 برس سے بھی آگے, قمری حساب سے تو 50 برس سے آگے نکل چکا ہے. اب تو 50 برس ہو رہے ہیں چند مہینے میں, شمسی حساب سے بھی گویا قمری حساب سے 51.5 برس ہو چکے. لیکن اس میں آپ کو یاد ہوگا 1993 میں میں جب ایک طویل دورے سے واپس آیا تھا اور عید الفطر کے موقع پر یہاں ہم نے جلسہ عام کی کیفیت منعقد کی تھی, اس میں میں نے ایک تقریر کی تھی. پھر اس تقریر کے مختلف موضوعات کو پھر میں نوائے وقت میں لکھتا رہا کالم کی شکل میں. پھر وہ کتاب شائع ہوئی, سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. اس میں میں نے جو بات لکھی تھی کہ اگرچہ مجھے یہ گمان غالب کی حد تک, یہ تو یقین ہے, اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش کسی صاحب ایمان کو ہو ہی نہیں سکتی, اتنی واضح پیشن گوئیاں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی بھی امتی محمد الرسول اللہ کا اس میں شک نہیں کر سکتا کہ قیامت سے قبل کل ہوئے عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اور خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا, اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. البتہ دو چیزوں کا معاملہ ہے, گمان کا, کب ہوگا یہ, ابھی کتنی دیر میں ہوگا, ان ادری یا قریب ان بعید ماتو ادور, وہ وقت قریب آ گیا یا دور ہے, اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. دوسرے گمان غالب یہ ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز یہی سرزمین پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان کی سرزمین بنے گی, یہ 1993 میں میں نے لکھا ہے. یہیں سے آغاز ہوگا, نظام خلافت کا احیاء ہوگا اور پھر یہیں سے مشرق اور مغرب کی طرف, جیسے جزیرہ دبائے عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اور آپ کے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو مثالی اور تاریخ انسانی کے اندر منفرد نوعیت کی جو محنت اور مشقت تھی اور جو جد و جہد تھی, اس کے نتیجے میں وہاں جو اسلامی نظام قائم ہوا وہ پھر مشرق مغرب شمال میں پھیلا خلافت راشدہ کے دوران. ایسے ہی اس خطے سے خلافت کا احیاء ہوگا, پھر مشرق اور مغرب کی طرف بھی اس کی توسیع ہوگی. یہ میں اس وقت 1993 میں لکھ چکا ہوں, لیکن پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ تین میں سے کوئی ایک شکل ہو سکتی ہے. ایک شکل جو کہ ہوپنگ اگینسٹ ہوپ والی بات ہے, انہونی سی بات ہے بظاہر احوال, اور وہ یہ کہ مسلمانوں نے پاکستان کو اللہ تعالی کی طرف سے معجزانہ طور پر یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی اور عذاب الہی کے آثار شروع ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے اور عذاب کو ان کے بادل چھاڑ دیے تھے, اور یہ کہ انہیں ایک مدت تک کے لیے مزید مہلت دے دی تھی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے دے. یعنی یہ قاعدہ قانون تو یہ ہے کہ جب کسی رسول کی دعوت اتمام حجت کے آخری درجے کو پہنچ جاتی تھی اور قوم رد کر دیتی تھی تو پھر اس پر عذاب آتا تھا, وہ عذاب ٹلتا نہیں تھا. لیکن چونکہ حضرت یونس علیہ السلام سے ذرا ایک اپنے جذبات کے اندر ایک خطا ہو گئی کہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالی کی واضح اجازت آنے سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے, اس کا ایک کریڈٹ مل گیا اس قوم کو. آپ کو معلوم ہے اکاؤنٹ میں ایک طرف ڈیبٹ ہوگا تو دوسری طرف کریڈٹ ہو جائے گا. حضرت یونس کو ڈیبٹ ہوا, ان کو اللہ نے سزا بھی دی, مچھلی کے پیٹ میں رہے تو نون ہی ان کا نام پڑ گیا ہے, اور اسی میں وہ آیت کریمہ جس کا ورد 7 لاکھ کا اور لاکھ کا ہمارے ہاں کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھر انہیں رہائی ملی. لیکن یہ ڈیبٹ ادھر کریڈٹ بن گیا. چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 ہے جو میں نے آج پڑھی تھی, فلولا کانت قریت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول کی قوم نے جب وہ ایک مدت وقت ختم ہو چکا ہو پھر توبہ کی ہو اور اس کا ایمان جو ہے لانا اس کے لیے مفید ہوا. یہ تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر, لیکن نہیں, الان کیا اب تو ظاہر بات ہے کہ وقت گزر چکا. اسی طرح قوم یوسف پر عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ حضرت یونس جو ہے وہ اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس کا کریڈٹ ملا. یہ ایک استثناء ہے قوم یونس. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے کھول دیا, یعنی بادل آ گئے تھے, گھٹا گر گئی تھی, لیکن ہم نے کھول دیا, دور کر دیا اور انہیں ایک مدت تک کے لیے مزید مہلت دے دی دنیا میں رہنے کی بسنے کی. تو یہ ایک استثنائی کیفیت تھی. تو میں نے کہا تھا ہمیں بھی اس کا حق تو حاصل ہے, ہم پر کسی رسول نے تو اتمام حجت نہیں کیا ہے. وہ تو اب ظاہر بات ہے اب تو کوئی رسول کے امتی ہے, علماء دین ہیں, دینی رہنما ہیں, وہ کر رہے ہیں جو کوششیں اپنی سی کر رہے ہیں, ان کا وہ درجہ تو قد ختم نہیں ہو سکتا کہ جو رسولوں کا ہوتا تھا. لہذا ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استغاثہ دے سکتے ہیں, ہم دعائی دے سکتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما, ہم پر کرم فرما اور ہمیں توفیق دے. تو اگر قوم یونس کی طرح کی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو ایک شکل تو یہ ہے کہ بغیر کسی عذاب کے اور کوڑے کے اللہ تعالیٰ یہیں سے ہمارا کام جو ہے صحیح سمت میں اس کا آغاز کرا دے, یہاں اسلامی نظام قائم ہو جائے. گویا کہ وہ ایک طرح کے سافٹ ریولیوشن والی بات. دوسری شکل میں نے یہ رکھی تھی کہ شاید ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے سورج سجدہ کی آیت ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ایک عذاب تو ہم پر سنیکتر میں آیا تھا, ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اللہ کی طرف سے سزا ہمیں مل جائے لیکن پھر ہم ہوش میں آ جائیں, جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں اور یہ کہ پھر اس کی اصلاح کر لیں. پہلی شکل تو وہ تھی کہ بغیر کسی اور کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش کے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. ایک یہ کہ چلیے کوئی اور چھوٹی سی کوئی تنبیہ آ جائے لیکن پھر ہم جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں. لیکن تیسری شکل میں نے یہ بھی لکھ دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کروڑوں قتل ہوں ہندوؤں کے ہاتھوں. ہندو قوم ہمارے خون کی پیاسی ہے اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. پھر طوفان بڑھتے بڑھتے اب کہاں تک پہنچ گیا ہے. آج سے 10 سال پہلے تو بی جے پی صرف ایک عوامی تحریک تھی, اس کی سیاسی حیثیت کوئی نہیں تھی. اس عرصے میں وہ سیاسی اعتبار سے اب ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت ہے. کانگریس کا اقتدار کا دور ختم ہوئے اب کافی عرصہ ہو گیا, اگرچہ وہ ابھی ایک بڑا سا گروپ تو ہے اس کا, لیکن کولیشن کے بغیر جو ہے کوئی حکومت نہیں بنا سکتے. ایک کولیشن بنی تھی وہ ٹوٹ چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, دیو گوڑا کی جو حکومت تھی. دوسری کولیشن جو ہے وہ اب آئی کے گجرال جو ہے ان کی حکومت ڈاما ڈول ہے, ٹوٹا چاہتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے مڈ ٹرم الیکشن اگر ہو جاتا ہے, اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو گویا کہ ہندوستان میں اس کا اب واضح امکان ہے کہ بی جے پی کی حکومت قائم ہو جائے. کٹر ہندو جماعت جو نہ معلوم اور کتنی مسجدوں کو نوٹس دے چکی ہے, ایودھیا کی مسجد تو اس نے شہید کر ہی دی لیکن اور نہ معلوم کتنی مسجدوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ تو کھاتے کھولے ہوئے ہیں اپنا خون گرم کر رکھنے کے لیے, اپنی قوم کا خون گرم رکھنے کے لیے. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو وہ بہانہ ہے قوم کا خون جو ہے گرم رہے, انہیں بتایا جائے یہ مسجد بھی فلاں مسلح نے یہ مندر جو ہے مسمار کر کے بنائی تھی, یہ مسجد بھی, تاکہ ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ ہندوؤں کے سامنے کھڑا رہے اور ہندو قوم جو ہے وہ یہ جمع رہے اور ایک تحریک کے پیچھے جو ہے وہ اپنی پوری توانائیاں جو ہے اس کے حوالے کر دے. یہ کام وہاں ہو رہا ہے. ٹھاکرے جو ہے اب اس کا بول بالا ہے ہندوستان میں, مہاراشٹر میں اس کی سب سے بڑی قیادت اسی کی ہے. آر ایس ایس جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے بیک گراؤنڈ میں, وہ سامنے آتی نہیں لیکن عین وقت پر پھر اس کا ورکر نکلتا ہے. 3 لاکھ ورکر اس کا پہنچ گیا تھا مسجد ایودھیا کی شہید کرنے کے لیے, 3 لاکھ ہندوستان کے کونے کونے سے, اور کہیں کسی مسلمان کا نقشیر بھی نہیں پھوٹی, کہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس قدر منظم اتنے وہ ڈسپلنڈ ایک گروپ ہے جو کہ 25 لاکھ تو تھے اس وقت جو میں نے عرض کیا آپ سے, کیونکہ تقریباً کوئی 15 سال پہلے جو کتاب چھپی تھی جو شکاگو میں, وہاں سے میں لایا تھا اس کا ایک نسخہ, برادرہڈ ان سیفرن, ان کا جو رنگ ہے وہ کپڑا جو ہے وہ پہنتے ہیں اسی اس سیفرن کے رنگ کا, زعفرانی رنگ کا, تو برادرہڈ ان سیفرن, اس کے 25 لاکھ ورکر اس وقت تھے ٹرینڈ ورکرس, اب کتنے ہوں گے. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے, وہ تو پھر عین وقت کے اوپر سامنے آتی ہے, اس سے پہلے نہیں, نہ وہ پولیٹیکل فیلڈ پر نہ وہ اور کسی نعرے بازی میں, وہ تو اپنے زیر زمین بھی نہیں, مطلب یہ کہ لو پروفائل کہہ لیں, اسے زیر زمین تو نہیں ہے, کھلم کھلا ہے, سامنے ہے جو بھی کچھ ہے لیکن لو پروفائل کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. یہ صورت حال ہے ادھر, اور ادھر جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ شاید جو آخری موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ملا تھا کہ ہم قوم یونس کی طرح پر توبہ کر لیتے, وہ بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ختم ہو رہا ہے. وہ آخری موقع یہ ہے کہ جو اس 3 فروری کے الیکشن میں اس ملک کے اندر جو صورتحال نئی پیدا ہوئی, یہ سافٹ ریولیوشن کے لیے یہ غالباً آخری موقع تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت کو وہ بھاری منڈیٹ مل گیا دوبارہ 51 برس کے بعد جو 1947 میں آل ڈی مسلم لیگ کو ملا تھا ان ہندوستان کے الیکشن کے اندر. اور پھر یہ کہ ایک مذہبی گھرانہ اس درجے, ان کا سربراہ جو ہے میاں محمد شریف اتنے یعنی نیک سرشت انسان ہے کہ میری کوئی ان سے ملاقات نہیں تھی, کوئی شناسائی نہیں تھی, صرف یہ کہ 1995 میں عمرے کے موقع پر ان سے وہاں ملاقات ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد وہ 2 مرتبہ اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر میرے پاس آ گئے, تو اس سے امید کے چراغ روشن ہو گئے. شاید اللہ تعالیٰ اسی طرح سے وہ جو توبت النصوح ہے اس کا کوئی موقع اس قوم کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے, اور بڑی آسانی سے ممکن تھا. مجھ سے کہا ہے, 2 مرتبہ کہا ہے نواز شریف صاحب نے کہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, 2/3 مینڈیٹ جو ہے ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں موجود ہے, ہم جو چاہے ترمیم کر سکتے ہیں. البتہ یہ کہ تھوڑی سی دقت جو ہوگی وہ سینٹ میں ہوگی, وہاں پر بھی جو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ, میں نے کہا ایم کیو ایم میرے خیال میں کبھی راستے میں نہیں آئے گی. ہاں جو سینیٹرز ہیں جو بلوچستان سے وہ ممکن ہے, اس لیے کہ وہاں پر لیفٹ کا جو ایک نظریہ ہے نظریاتی اعتبار سے لیفٹسٹ ایلیمنٹ کافی مضبوط ہے, اگرچہ کافی کمزور ہو چکا ہے اب یو ایس ایس آر کی تحلیل ہو جانے کے بعد سے, ان کی بھی طاقت اب وہاں وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہے ذہنی طور پر. لیکن کوئی اور راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا. میں نے کہا تھا ان کے پاؤں جا کر پکڑیں گے, خوشامد کریں گے, آپ کو پہلے کام کر گزرے. اور 2 مرتبہ پھر میری ملاقات جو ہوئی ہے ان سے وزیر اعظم ہاؤس میں, تو انہوں نے 2 مرتبہ کہا راجہ ظہور اللہ صاحب سے کہ راجہ صاحب تیاری کیجیے ترمیم کی, لیکن وہ ترمیم ہے جو نہیں آ رہی. یہ سافٹ ریولیوشن کا آسان ترین راستہ تھا. ایک دم کوئی انقلاب نہیں آ جائے گا, کوئی خون کی ندیاں نہیں بہ جائیں گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. دستور میں ترمیم ہے, کتاب و سنت کے ٹوٹل بالادستی ہے. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ایک ایک مسئلے کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر بحثیں ہوں گی, گفتگویں ہوں گی, اس میں جو ہے دونوں طرف کی چیزیں سامنے آئیں گی, اس کے بعد فیصلے ہوں گے. فیصلوں میں بھی پھر مہلت دی جائے گی کہ اتنی مہلت کے اندر اندر اس کی جگہ پر متبادل قانون سازی کر لیجئے. اتنے دیر میں لوگوں کے ذہن تیار ہو چکے ہوں گے, پریس کے ذریعے سے اور اخبارات اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے اس کے لیے ذہن ان کا ہموار کیا جا چکا ہوگا. تو بہت ہی ایک غیر محسوس طریقے سے, بغیر کسی خون خرابے کے, بغیر کسی بھی اس طرح کے ہنگامے کے, یہ کام ہو سکتا تھا. اور یہی امید مجھے ہوئی جو پہلے کبھی ہوئی تھی کہ قوم یونس کی طرح کی توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ میں عطا کر دے, اور اس کے نتیجے میں یہ جو مرحلہ ہے یہ سر ہو جائے, اور یہ امید جو ہے ہماری وہ بر آئے. یہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, ہم نے اس پر کافی اپنا وقت صرف کیا ہے, ہمارے وسائل کوئی زیادہ نہیں ہے, ہماری جمعیت بھی ابھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے تنظیم اسلامی کی, کارکنوں کی تعداد بھی کوئی ہماری لاکھوں میں نہیں ہے. ہم نے جو بھی محنت کی ہے تقریباً 3-4 مہینے ہم نے اپنے کارکنوں کو اسی کام میں لگائے ہیں. 4.5 لاکھ خطوط چھپے ہیں, جن میں سے محتاط ترین اندازہ یہ کہ کم سے کم 4 لاکھ کارڈ ان کے ہاں پہنچے ہیں. 4 لاکھ کارڈ کہیں تھبا بن کر رکھے ہوئے ہو تب بھی آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی شے وہ بن جاتی ہے. ٹیلی گرام گئے ہیں, اور بھی نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس کی تائید ہوئی ہے. پھر اتنا بڑا سیمینار ہم نے کیا, اور فیڈرل شریعت کورٹ کے سابق جج آ کر جو ماہر قانون ہے ڈاکٹر تنزیل الرحمان, وہ سندھ ہائی کورٹ کے بھی تو چیف جسٹس رہ چکے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس بننے سے پہلے, اور انہوں نے پورا جو ہے تجزیہ کر کے بتا دیا, اور جو بھی ہم نے ترامیم کی وہ دے دی. سارا کام جس کو ہم کہتے ہیں اتمام حجت وہ ہم نے کر دیا, اور جس طریقے سے کمٹمنٹس کی گئیں, جس طرح کے وعدے کیے گئے, جس طرح کی امنگوں کا اظہار کیا گیا, پھر سمجھ میں نہیں آتا کون سا ہڈن ہینڈ ہے, کون سی چھپی ہوئی طاقت ہے. یا تو یہ کہ کوئی باہر کا دباؤ ہے کہ جو ادھر چلنے نہیں دیتا, یا میں نہیں کہہ سکتا کہ اس قسم کے کسی معاملے میں کوئی قدم اٹھ گیا ہوتا تو شاید کہیں سے کوئی ریپرکشنز آتے, لیکن یہاں تو چونکہ کوئی فوری طور پر کوئی تبدیلی اس کے ذریعے سے نہیں آ رہی تھی, بڑی گریجول تبدیلی آتی. اسی لیے وہ سافٹ ریولیوشن مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ آج کی میری پوری گفتگو در حقیقت اسی کے دن گھوم رہی ہے کہ اتنا سنہرا موقع ہے. اب بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بات بالکل بند ہو گئی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو آیت میں نے آج پڑھی ہے آپ کو سنائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اہل ایمان, اور یہاں خاص طور پر ملت اسلامیہ پاکستان کو ذہن میں رکھیے, اللہ کی جانب رجوع کرو خلوص دل کے ساتھ, خالص توبہ کرو, ملاوٹ نہ ہو اس میں, بدنیتی نہ ہو, وہ ریزرویشنز نہ ہو. توبوا الی اللہ توبتا نصوحا عسا ربکم من یکفر عنکم سیئاتکم. امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری ساری برائیاں دور کر دے گا, تمہارے دلدر دور کر دے گا, تمہارے مسائل حل کر دے گا, تمہاری مشکلات حل کر دے گا. حدیث میں آیا ہے من جعل همومه هما واحدا کف اللہ جميع همومه في الدنيا. کسی شخص نے اگر اپنے سارے تفکرات کو ایک فکر کے اندر گم کر دیا اور وہ آخرت کا فکر ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے تفکرات سے اسے نجات دے دیتا ہے, اللہ خود اس کی کفالت کا ذمہ لے لیتا ہے. تمہاری دنیا کے سارے مسائل ہمارے ذمہ, تم نے اپنے آپ کو آخرت کے عوض اگر فروخت کر دیا تو گویا کہ پھر ہمارے اوپر لازم ہو گیا حقا علینا ننجی المومنین, یہ تو ہمارے لازم ہے ہم پر کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں اور ان کی مدد کریں. تو یہ نصرت جو ہے اہل ایمان کی یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتی ہے. اس اعتبار سے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں داخل کرے ان باغات میں جن کے دامن میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, وہ دن کے جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو. یقول یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف. نور ایمان جو ہے پل صراط پر سے جب گزرنا ہوگا تو اہل ایمان کا نور ایمان ان کے سامنے کی طرف, اور ان کے اعمال صالحہ چونکہ داہنے ہاتھ سے کمائے جاتے ہیں تو داہنے ہاتھ کی طرف ان کا جو ہے وہ نور ہوگا, آگے آگے روشنی ہوگی اور وہ پل صراط کے اوپر سے گزرتے چلے جائیں گے اور اس کے بعد جنت ہے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. نورهم يسعى بين ايديهم و بايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا. یہ ضرور ہوگا, کسی کا ایمان ابو بکر صدیق جیسا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی کا ایمان ہم میں سے کسی کا سا ایمان ہوگا تو ہمارا ایمان تو ایک ٹمٹماتے ہوئے دیے کے مانند بھی ہو تو بہت بڑی بات ہو, اگر ایک جو ہے وہ موم بتی کی طرح کا ہو تب بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی, روشنی تو ہو جائے گی, راستہ تو دیکھ لیں گے. لیکن حضرت ابو بکر کے ایمان کی جو کیفیت ہوگی یا اور صحابہ کرام کی, تو اس کو دیکھ کر یہ گناہگار بھی کہیں گے کہ جن کا ایمان تھوڑا ہے اور جو چمچماتے ہوئے دیے کے مانند, پروردگار ہمارا بھی خاص اپنے کرم اور فضل سے ہمارے ایمان کو بھی کامل فرما دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, یہ ہمارا ایمان جو ہے ہمارا نور کم ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ ہمارے کچھ اعمال ایسے تھے جس کی وجہ سے کہ ایمان کا پورا نور ظاہر نہیں ہو پایا, تو اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے ان گناہوں کو بخش دے تاکہ ایمان کا نور پوری طریقے سے جگمگا اٹھے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, یقیناً تجھے ہر شے کی قدرت حاصل ہے, تجھے اختیار حاصل ہے, تیرا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا, مغفرت سے اور رحمت سے کوئی تجھے باز رکھنے والا نہیں ہے. یہ آیت مبارکہ اگر کہیں اس وقت پوری قوم کے حوالے سے آ جائے, اور ظاہر بات ہے قوم کے نمائندے ہیں وہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب ہیں, اگر ان کے ذریعے سے وہ بات ہو جائے کہ بھولی ہوئی اور بھٹکی ہوئی قوم جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے چند ترمیمیں دستور کے اندر, اور اس کے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. اس پر اب وہ ہمارا چھپ رہا ہے قرآن ہورائزنز, تو ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب کا مقالہ بھی اس میں شائع ہو رہا ہے, بڑے پیمانے پر بھی عام ہو جائے گا. باقی اس کی کاپیاں ہم نے پہنچائی ہے, وزیر اعظم صاحب کو بھی پہنچائی ہے, جہاں جہاں پہ ضرورت ہے پہنچائی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ہے جو کہ ہماری 3-4 مہینے کی جو کوشش تھی اس کا جو کچھ امید کا جو پہلو تھا, جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہ ایک تو یہ کہ جو بجٹ سے پہلے کی تقریر کی تھی نواز شریف صاحب نے, اس سے مجھ پر پہلی مرتبہ اس معاملے میں مایوسی کا حملہ ہوا. باقی ساری چیزوں کا تذکرہ ہے, لمبا چوڑا خط ایک بچی کا پڑھ کر سنایا جا رہا ہے, وزیر اعظم پاکستان ٹیلی ویژن پر پوری قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں, حالانکہ اس خط سے کیا ہو جائے گا, نہ پولیس کا مزاج بدلے گا اور نہ لوگوں کا مزاج بدل جائے گا, اس کے لیے تو بڑی زبردست تبدیلیوں کی ضرورت ہے. ہماری جو عملی منافقت ہے, جھوٹ اور وعدہ خلافی اور خیانت, یہ ایک دن میں جانے والی بات تو نہیں. دستور سے آپ اصلاح کیجئے, دستوری منافقت ختم کیجئے, اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ سارے گند دھل جائیں گے, یہ ساری برائیاں جو ہیں ان کا ازالہ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ کوئی ذکر نہیں تھا وہاں اس دستور کی ترمیم کا, اور پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ پوری کرنی ہے. یہ جو بڑا بلند بانگ انداز کے اندر اعلان کیا گیا کہ وہ سود سے متعلق اپیل واپس لی جا رہی ہے اور صرف مہلت طلب کی جا رہی ہے. بعد میں معلوم ہوا عقدہ جو ہے کھلا تو وہ یہ تھا کہ یہ تو نظر ثانی کی درخواست کی جا رہی ہے. میرے پاس یہ خط موجود ہے. جو حضرات اس وقت اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں جو بھی ایک کام دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے, وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی تو ہوتی رہتی ہے. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی پوری سفارشات موجود ہیں, اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پورا سرکولر موجود ہے, پھر کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی کی پوری رپورٹ موجود ہے. اب پھر ایک کمیشن بنا دیا گیا, اس کے علاوہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر بھی کچھ پروفیسر حضرات کو بٹھایا ہوا ہے کہ وہ کام کرے. وہ دکھانے کے لیے سارا ہے, لیکن انہی میں سے ایک صاحب کا خط میرے پاس آیا ہے جنہوں نے بین ہی وہی باتیں لکھی ہیں. یہ تو لکھا ہے کہ آپ کو میں یہ مبارکباد تو دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ تو مر چکا تھا, کسی کو یاد بھی نہیں تھا, پوری قوم کو خیال نہیں تھا. آپ نے چلیے اس کو زندہ کیا, اس کی طرف توجہ ہو گئی, کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی, کوئی باتیں ہوئی. وہ زندہ, جو مردہ تو ہے وہ زندہ تو ہوا ہے, لیکن یہ کہ بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے. وہ ساری باتیں جو میں پچھلی تقریر میں یہاں کر چکا ہوں, بلکہ مجھ سے پہلے تقریر میں نے بعد میں کی ہے اخبارات میں, جو تقریر آ چکی تھی چیف جسٹس آف پاکستان سید سجاد علی شاہ صاحب کی, انہوں نے وہ ساری باتیں کہہ دی تھی. وہی ساری باتیں جو ہے ان پروفیسر صاحب نے بھی مجھے اس خط میں لکھی ہوئی ہیں کہ واقعہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا دھوکا ہے اور وقت گزاری ہے, اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے سوا کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا. اس صورت حال میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اگرچہ ہم اب بھی ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے جو ہم نے خصوصی محنت کی ہے, آؤٹ آف پروپورشن اپنی جو قوت کار ہے ہم نے اس کو اس کام میں جھونکا ہے, یہ مسلسل اس طریقے سے تو ہم نہیں کر سکتے. اگر کوئی امید ہوتی تو ہم تعاون بھی کرتے, مزید آگے بڑھتے. بہرحال الدین و النصیحہ حضور کا فرمان ہے, مستقل ہے, دائم ہے, کہتے ہم رہیں گے. ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک, ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے, وہ اپنا فرض تو ادا کریں گے. لیکن یہ کہ جس طرح سے ہم نے اسے ایک مہم کی حیثیت سے اٹھایا تھا اور اپنی ساری قوتیں جو ہے اس میں جھونک دی تھی, اس کو اب ہم زیادہ دیر کنٹینیو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے سورہ آراف کی وہ آیات بھی میں نے اصحاب الصفت سے متعلق جو سورہ آراف میں آیات ہیں وہ بھی کئی بار آپ کو سنائی ہیں. لعلہم یتقون, مایوس نہیں ہونا چاہیے, آج بھی اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دے, نواز شریف صاحب کے دل کو بدل دے. میری پچھلی تقریر کے 5 کیسٹ منگوائے ہیں پھر عباس شریف صاحب نے, عباس شریف صاحب جو چھوٹے بھائی ہیں نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے, یہ بھی دونوں مرتبہ جب میرے ہاں آئے ہیں میاں محمد شریف صاحب اپنے بیٹوں کو لے کر, تو یہ بھی شامل تھے. میں نے صرف ایک کیسٹ بھیج دیا تھا عباس شریف صاحب کو, انہوں نے پھر 5 کیسٹ منگوائے, غالباً اپنے تمام اپنے بھائیوں کو اپنے والد کو پہنچایا ہوگا. حالانکہ میرا خاصا سخت انداز تھا اس تقریب میں, لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو سنا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تقریر جو ہے یہ باقی حضرات کو, بھائیوں کو اور والد کو بھی سن لینی چاہیے. 5 کیسٹ منگوائے, 5 پرچے جو ہے ندائے خلافت کے منگوائے, تاکہ پھر تازہ کرے ذہن کے اندر کہ کیا سفارشات ہم نے پیش کی ہیں. بہرحال ہم یہ کام کس حد تک تو جاری رکھیں گے, وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک قرض تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک, ایک قرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. اور یہ بھی اس لیے کرتے رہیں گے کہ قرآن مجید میں بھی یہ ہے, لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اس کے جواب میں جو قول نقل ہوا, مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, ہم تو کم سے کم اللہ کے حضور میں معذرت پیش کرنے کے قابل ہوں گے کہ اللہ ہم نے آخری وقت تک اپنا فرض ادا کیا ہے, اور کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف آئی جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی بھی امید رکھیں گے. پھر حضور کا فرمان ہے الدین و النصیحہ, اور اس میں ظاہر بات ہے بلے امت المسلمین و عامتہم, مسلمانوں کے امام جن کے ہاتھوں میں ان کی قسمت آ گئی ہو, ظاہر بات ہے کہ ان سے کوئی کلمہ خیر کہتے رہنا, بھلائی کا مشورہ دیتے رہنا, امر بالمعروف نہی المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہنا, یہ ہمارا کام ہے, ہم کریں گے. لیکن یہ کہ بہرحال اب ہمیں اصل تیاری جو ہے جیسے کہ ہم کر رہے تھے وہ تو اس ہارڈ ریولیوشن کی کرنی پڑے گی. اس کے بغیر محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بھی توبہ کا ایک اجتماعی توبہ, موجزانہ طور پر اجتماعی توبہ کی جو امید تھی وہ بظاہر احوال اب وہ اس کا دیا جو ہے بجھتا نظر آ رہا ہے. اس کے ضمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بھی ایک توبہ ہی سے اس کا آغاز ہوتا ہے. وہ جو ہارڈ ریولیوشنری پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے افراد توبہ کریں. تجدید ایمان, توبہ, تجدید عہد, یہ تین لفظ ہیں, تین اصطلاحات ہیں مفہوم ہے کہ توبہ کے معنی پلٹنا, تجدید ایمان اثر نو اپنا ایمان تازہ کرنا, اس لیے کہ جو انسان معصیت میں کوئی زندگی گزار رہا ہو جب وہ واپس آتا ہے توبہ کرتا ہے تو گویا ایمان کی طرف آتا ہے. پہلے ایمان اس کے دل سے نکل گیا تھا یا کمزور پڑ گیا تھا, وہ اپنے ایمان کی تجدید کر رہا ہے, ایمان کو رینیو کر رہا ہے. اس حوالے سے تجدید ایمان, توبہ اور تجدید عہد یہ بالکل ایک اللہ سے اثر نوع عہد کرے, اے اللہ جیسا کہ ہم نے جو تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے جو حلف رکھا ہوا ہے اس کے اندر پہلے الفاظ اللہ کے ساتھ ایک معاہدے کے ہیں, انی واحد اللہ, میں اللہ سے عہد کرتا ہوں, ان احجر کل ما یکرہ ہو کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو پسند نہیں, میری معاش میں, میری معاشرت میں, رہن سہن میں, میری ذات میں, میرے گھر میں, میرے دائرہ اختیار میں کوئی شے اگر ایسی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا. وہ اجاہدہ فی سبیل ہی جوہدہ استطاعت, اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا, اپنے امکان بھر مقدور بھر اپنی تمام توانائیاں کھپاؤں گا, یعنی وہ ان فقہ مالی و افضلہ نفسی, اپنا مال بھی خرچ کروں گا اپنی جان بھی کھپاؤں گا, لے اقامت دین ہی و الائے کلمت ہی, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے. یہ اللہ کے ساتھ تجدید عہد ہے, اسی کا نام توبہ ہے, اسی کا نام تجدید ایمان ہے, اسی کا نام تجدید عہد ہے. یہ تو ہر مسلمان کا عہد ہے اللہ کے ساتھ, ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز کی ہر رکعت میں جو دہراتے ہیں وہ یہی تو عہد ہے, اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے, یہ ایک عہد ہے, قول و قرار ہے, بہت بڑا ہے. اس حوالے سے پہلا قدم ہے انفرادی توبہ, یہ کٹھن منزل ہے, سب سے مشکل منزل یہی ہے, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. حرام خوری جب منہ کو لگ چکی ہوتی ہے تو آسانی سے چھوٹتی نہیں, چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی, آسائشوں کا انسان عادی ہو جاتا ہے. اگر وہ حرام ذرائع سے آمدنی آ رہی ہے, آسائشیں ہیں, عیش ہے, آرام ہے, تو ان کو تجنا, ان کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک معاشرہ ہے, اس میں آپ ان کا, آپ کا ایک حلقہ ہے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, آپ کے عزیز اور اقارب ہیں, آپ کے دوست ہیں, احباب ہیں, ان میں ملنا جلنا ہے. اب وہ ان کا سا ایک معیار, ان کی سی ایک سطح, ان کا سا رہن سہن, ان کی تمام چیزیں اگر نہیں ہوگی تو آپ اپنے معاشرے میں آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے, آپ گویا کہ اچھوت بن کر رہ جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہوگی اس معاشرے کے اندر. یہی وہ بات ہے کہ جو حضور نے فرمائی کہ بدا الاسلام غریباً و سیعود و کما بدا فتوبا للغرباء, اسلام کا آغاز ہوا تو اسی حال میں تھا کہ مسلمان جو تھے, جو ایمان لاتے تھے, وہ اجنبی تھے اپنے ماحول میں, لوگوں کی سوچ اور, ان کی اور, لوگوں کا رنگ ڈنگ اور, ان کا اور, ان کے ساتھ کون میل جول پسند کرتا تھا, بہت ہی معدود چند, تو اجنبی تھے. بدا الاسلام و غریباً, اسلام اجنبی تھا اور اس کے دامن سے وابستہ ہونے والے بھی اپنے معاشرے میں اجنبی ہو گئے. اس کے بعد اسلام پر دور آ گیا اقتدار کا, حکومت کا, غلبے کا. اب جو بھی طاقتور ہو اس کے تو سبھی ساتھی ہوتے ہیں, سبھی جان پہچان والے ہو جاتے ہیں, تو اسلام کے بھی جاننے پہچاننے والے بہت ہو گئے. برایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. پہلے ایک ایک کے لیے جھولی پسار پسار کر محمد رسول اللہ دعائیں مانگا کرتے تھے رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں, اب فوج کی فوج آ رہی ہے. لیکن فرمایا ان قریب حالات پھر وہی ہو جائیں گے, بس یہود و کما بدا, اسلام پھر اسی طرح حالت غربت کو لوٹ جائے گا. فتوبا للغرباء, لیکن جو لوگ اس دور میں اسلام کے دامن سے وابستہ رہیں گے, لیکن یہ کہ چاہے معاشرے میں اجنبی ہو جائیں, ان کے لیے مبارکباد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کرے کہ ہمارے لیے توبہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, یہ تہنیت ہو, یہ مبارکباد ہو. یہ ذاتی سطح پر توبہ کر کے, توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, یہ توبۃ النصوح اگر اجتماعی سطح پر نہیں ہو رہی تو پھر یہ کہ اب ہمیں جو کام کرنا ہے گراس روٹ لیول سے کرنا ہے, جو ہم پہلے بھی کر رہے ہیں. لیکن اب یہ کہ ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ تباہی اگر سر پر کھڑی ہے, بے نظیر بھی جو شور مچا رہی ہے کہ تباہی آئی کھڑی ہے, دو مہینے ہیں جو صرف یہ جو ہے جس طرح کا بجٹ لائے ہیں, صرف دو مہینے کی مہلت انہوں نے جو ہے حاصل کی ہے, اس کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور حالات واقعات جاننے والے جانتے ہیں کہ حالات انتہائی خوفناک, جس ملک کے بجٹ کا حال یہ ہو چکا ہو کہ صرف دو آئٹمز جو ہیں بجٹ کے, ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ, یہ جو ہمارا مرکزی بجٹ ہے اس کے جو ٹوٹل ریونیوز ہیں فیڈرل ریونیوز, وہ ان دو آئٹم کو بھی پورا نہیں کر سکتے. 56 بلین 56 ارب روپیہ تو اسی سے کم ہے,
56 ارب تو مزید چاہیے صرف ان دو کھاتوں کو پورا کرنے کے لیے، باقی یہ روٹین کے خرچے اور یہ ڈیولپمنٹ تو چھوڑیے، اس کا تو نام و نشان کہیں آس پاس نہیں آ سکتا، کوئی ترقی ہو اور ارتقا ہو اور ڈیولپمنٹ ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، یہ روزمرہ کے خرچے جو ہے وہ کہاں سے آئیں؟ ظاہر بات ہے اس کے لیے قرض لینے پڑیں گے. اب اتنے خرب کا اور اتنے ارب کا وعدہ ہو گیا ہے، محبوب الحق صاحب نے صاحب کہہ دیا کہ یہ آسان کام نہیں ہے یہ قرض ملنا، جب تک کہ یہ کام نہیں کرتے ہو اس وقت تک نہیں ملے گا. وہ بینک جو ہے وہاں شائی لاکس بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اپنی رقم جو ہے اور اپنا پیسہ جو ہے اس کا پورا تحفظ درکار ہے. تو اس حوالے سے حالات نہایت تاریخ ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حالات کو بدل سکتا ہے اگر اللہ کی طرف ہم رجوع کر لیں. نہیں کرتے تو نہ معلوم کیا ہوگا. اب اگر کوئی اجتماعی عذاب اس نوعیت کا ہم پر آنے والا ہے تو انفرادی طور پر جان بچانے کی شکل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خود تو توبہ کرو، اللہ کی جناب میں تو توبہ کرو، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر کا کام انفرادی طور پر تو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بچا لے گا، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا. یہ ہے در حقیقت انفرادی اپنی نجات، اور پھر آخرت کی نجات تو ہے ہی ہے، لازمن ہے. اگر اس راستے پر انسان چلے گا، دنیا میں بھی امید یہ دلائی گئی ہے کہ پھر وہ لوگ کہ جو یہ کام کرتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے، ان کو اس عمومی عذاب سے جو ہے اللہ تعالیٰ تحفظ دیتا ہے. یہ سورہ اعراف میں جو اصحاب الصفت کا واقعہ آیا اس میں یہ بات مذکور ہے. بہرحال پہلا قدم ہے انفرادی توبہ، جس سے اخروی نجات، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اگر خدا نہ خواستہ ہماری شامت اعمال سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بڑا عذاب اس قوم پر آئے تو اس سے بھی نکلنے کی اور بچنے کی کوئی شکل پیدا ہو جائے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے تنظیم، جمع ہونا. اکیلا اکیلا تنکا جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، جمع کیسے ہو؟ یہ ہے اصل میں وہ شے جس کے لیے میں نے، اگرچہ آج بھی وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، یہ بیعت کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں یہ لفظ بن گیا ہے صرف یا تو پیری مریدی کے لیے، اور اس پیری مریدی کو جس طریقے سے عام طور پر لوگوں نے بدنام کیا ہے. ویسے تو یہ کہ ہم نے دین کی کس شے کو نیک نام چھوڑا ہے؟ حج بدنام ہو چکا اور ہر شے جو ہے بدنام ہو چکی. حاجی صاحب ہر طرح کا جو ہے وہ معاملات کے اندر غلط کاروبار اور بلیک مارکیٹنگ اور یہ اور جھوٹ اور سب کچھ ہو رہا ہے. حاجی صاحب ہے ہر سال حج کر رہے ہیں، حج کو بدنام کرنے والے ہم ہیں کہ نہیں؟ اسی طریقے سے بیعت وہ جو محمد رسول اللہ نے لی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خلفائے راشدین نے لی، جو بہت چوٹی کے جو ہمارے اولیاء اللہ لیتے رہے، آج ہمارے ہاں وہ بیعت بدنام ہو چکی. اس لیے کہ ایک دھندا بن گیا ہے عام طور پر، اللہ ماشاء اللہ، وہ تو حکم الاکثر ہے حکم الکل. تو بیعت ایک تو پیری مریدی کے حوالے سے رہ گئی، اور یہ کہ اس کے ساتھ ایک خاص تصور یہ وابستہ ہو گیا ہے کہ بالکل جو بیعت کر لے وہ اندھا بہرا بن جائے. اس کو پھر اب نہ کچھ اختلاف کرنے کا حق ہے، نہ کوئی تنقید کرنے کا حق ہے، نہ کوئی رائے دینے کا حق ہے، نہ کوئی غور و فکر کا حق ہے. دماغ بند کرے، چشم بندو، گوش بندو، ہوش بند، یہ سارا کچھ بند کر کے کسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، یہ احمقانہ تصور ہے. یہاں تو تصور یہ دیا گیا، حضرت ابو بکر نے خلافت کی جب بیعت ہوئی ہے فرمایا کہ لوگوں اگر میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو. اور یہ بیعت کے بعد ہو رہا ہے، بیعت ہو چکی ہے، بیعت کے بعد تقریر کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق جیسا شخص جس کے نام سے لرزہ تاری ہو رہا ہے قیصر و کسریٰ کے حوالوں میں، وہ بھی ایک روز اپنے ہاں خطبہ دیتے ہیں کہ لوگوں اگر میں سیدھا چلوں تو کیا کرو گے؟ ہم اطاعت کریں گے، آپ کا کہنا مانیں گے، آپ سے تعاون کریں گے، نسمع و انوتی، حکم سنیں گے اور مانیں گے. اور اگر میں کوئی ٹیڑھا رخ اختیار کر لوں، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے تلوار اپنی میان سے نکالی، کہا اس سے سیدھا کر دیں گے تمہیں، تو حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کسی اندھے بہرے لوگوں کی کوئی بھیڑ نہیں ہے کہ جسے میں جس کو لیڈ کر رہا ہوں، بلکہ لوگ ہیں کہ جو بیدار ہیں، ہوشیار ہیں. تو یہ جو بیعت کا تصور ہے، صرف یہ فرق ہے اس میں کہ ایک تنظیم یہ ہے کہ اس میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں قانونی طور پر گنتی کے ذریعے سے، مشورہ بھی ہو گیا، ڈسکشن بھی ہو گئی، فار اینڈ اگینسٹ دلائل بھی آ گئے. اب گن لو بھائی، 50 ممبر ہیں شورا کے، 26 ایک طرف، 24 ایک طرف، 26 کی بات صحیح ہو گئی، 24 کی غلط ہو گئی. ایک یہ ہے، یہ ہمارا دستور ہے جو آج چل رہا ہے دنیا میں، یہ مغربی دستور ہے، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. بیعت کا اصول یہ ہے کہ جس شخص پر آپ نے اعتماد کیا ہے، جس کو سمجھا ہے کہ یہ واقعتاً مخلص ہے، کام کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی بھی اس کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ جانتا بھی ہے، راستے سے بھی واقف ہے، ان تمام چیزوں میں وہ نہ تو یہ کہ کسی صرف گھڑ کسی کنویں کی مچھلی ہے, میڈک ہے کسی کنویں کسی گھڑے کا, اور نہ یہ ہے کہ صرف جو ہے وہ مغربی ہی تعلیم ہے اور کوئی دینی نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں دیکھ کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, اب اصول یہ ہے مشورہ ہوگا, گفتگو ہوگی, فار اینڈ اگینسٹ اس کی ساری جو ہے وہ پوری طریقے سے تھریش کیا جائے گا, لیکن اس کے بعد فیصلہ گنتی سے نہیں ہوگا. وہ صاحب امر جو امیر ہے وہ فیصلہ کر دے گا. وہ کم لوگوں کی رائے کے حق میں بھی رائے دے کر فیصلہ کر سکتا ہے, زیادہ لوگوں کے حق میں رائے دے کر بھی رائے شامل کر کے فیصلہ کر سکتا ہے. یہ ہے صرف ایک فرق, باقی اختلاف کا حق موجود, آنکھیں کھلی رکھنے کا, تنقید کرنے کا حق موجود, اظہار رائے کا نہ صرف حق بلکہ فرض. جو بیعت حضور نے لی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. جہاں یہ الفاظ ہیں, حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے, بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکر وعلى اثرۃ علینا وعلى لا ننازل امرہ لہ وعلى ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. ہم نے بیعت کی تھی کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے, چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو, چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں, پرانے خادم ہیں اور آپ نے ایک نو وارث کو ہم پر امیر بنا دیا, یہ نہیں. یہ آپ کا فیصلہ ہوگا, اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں گے, ان کا بھی حکم مانیں گے. ہاں جو حق بات ہوگی وہ ضرور کہیں گے, یہ تو بیعت کا ایک انٹیگرل آئٹم ہے, یہ تو اس کا ایک آئٹم ہے کہ حق بات ضرور کہیں گے. اے نما کنہ, جہاں کہیں بھی ہوں گے, لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم, اللہ کے معاملے میں, اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں کہ لوگ کیا کہہ دیں گے, یہ تو بڑا پاگل سا آدمی ہے, کیسی بات اس نے کہہ دی ہے. جو بات ہم صحیح سمجھیں گے کہیں گے, کوئی استہزاء کا, تمسخر کا, کسی ملامت کا, کسی اور ڈانٹ ڈپٹ کا ہم کوئی لحاظ نہیں کریں گے, اپنی رائے ضرور پیش کریں گے. البتہ رائے پیش کرنے کے بعد اب معاملہ صاحب امر کا. صرف اس فرق کے ساتھ باقی سارا جماعتی نظام, جماعتی تقاضے, جب تک مشورہ نہ ہو, امرہم شورا بینہم, حضور کو حکم دیا گیا شاورہم فی الامر, ان سے آپ مشورہ کرتے رہا کیجیے, اس سے کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے, میوچل کانفیڈنس ہوتا ہے. کبھی کبھی حضور اپنے ساتھیوں کی رائے اپنی رائے پر مقدم کر دیتے تھے, یہ بھی ہوا ہے, غزوہ احد میں بھی ہوا ہے, غزوہ بدر میں بھی ہوا ہے. دونوں مواقع پر حضور نے اپنے ساتھیوں کی رائے کو آگے رکھا, اپنی رائے کو پیچھے رکھ لیا. یہ ہوتا ہے اگر اس کے اندر واقعتاً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی بہت بڑی خطا کا معاملہ ہو یا بہت بڑی کوئی احتمال ہو نقصان کا, تو اپنی رائے کو پیچھے رکھ لیا جائے, اپنے ساتھیوں کی رائے کو مقدم کر دیا جائے. جب حضور نے ایسا کیا تو اور کون نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ فیصلہ گنتی کے بنیاد پر نہیں. یہ جو علامہ اقبال نے پھپھی چست کی ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے, یہ در حقیقت پڑھنے کو تو سب پڑھتے ہیں یہ شعر, لیکن سب کے سب رسیا اسی نظام جماعت کے ہیں, وہی کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک سٹائل جو ہے جماعت کا کہ جس میں گنتی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. تو بیعت کا مسئلہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے, باقی نظام جماعت ہے, جمع ہونا ہے, بنیاد مرسوس بننا ہے, وہ اس کے بغیر ممکن نہیں. اس کے بعد جیسا کہ بارہ عرض کر چکا ہوں, یہ جماعت کیا کرے گی؟ جب تک طاقت کم ہے دعوت بھی دے گی, بھلائی کا حکم بھی دے گی, یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر, اور بدی سے روکے گی لیکن صرف زبان سے, زبان سے, قلم سے, مضامین سے, کتابوں سے, رسائل سے, آڈیو سے, ویڈیو سے, جو بھی ذرائع وسائل. البتہ جب طاقت کافی ہوگی پھر وہ میدان میں آ کر چیلنج کرے گی کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے, یا ہم نہیں یا وہ نہیں. یعنی پیسفل ڈیمونسٹریشن سے شروع ہو کر, یا جو گاندھی کی اصطلاح تھی, نان وائلنٹ نان کوآپریشن, وائلنٹ نہ ہو, کوئی وائلنس نہیں, کوئی قتل و غارت نہیں, کوئی مار دھاڑ نہیں, لیکن نان کوآپریشن, ہم تعاون نہیں کریں گے. یہاں سے بات شروع کی تھی گاندھی نے, لیکن یہ کہ اس کے بعد ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں تو وہ آخری مرحلہ آیا ہی نہیں. وہ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریز اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اسے بھاگتے بنی یہاں سے. البتہ یہ ہے کہ ایران میں پھر وہ آخری شکل سامنے آ گئی, غیر مسلح بغاوت, مسلح نہیں غیر مسلح. بہرحال 20,000-30,000 لوگوں نے جان دے دی, لیکن اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ 12 روح کی اپنی ایک مذہبی حکومت قائم ہو گئی اور شہنشاہ کو بھاگنا پڑا وہاں سے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. تو یہ ایک نظام ہے، یہ ہے وہ ہارڈ ریولیوشن کا تصور جو ہم نے ہمیشہ پیش کیا ہے. اس کے لیے اب آپ حضرات بھی سنجیدگی سے سوچئے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.